بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا ایک وعظ ہے نیک صحبت سے فائدہ کیوں نہیں اسی کو سنایا جائے گا تمام حضرت کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ غور سے سماعت فرمائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ایک الجھن اور اس کا علاج میرے محترم دوستو بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ دینی مجالس اور دینی پروگراموں میں شرکت کرنے اور اچھی صحبتوں میں بیٹھنے کے باوجود بھی ان کے دل کی حالت نہیں بدلتی ان کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی ان کے اعمال میں فرق نہیں آتا نماز میں پہلے بھی سستی تھی اب بھی سستی ہے تلاوت کی طرف پہلے بھی توجہ نہیں تھی اب بھی توجہ نہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے پہلے بھی غفلت تھی اب بھی غفلت ہے تو اس الجھن کے بارے میں آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں دینی ترقی میں بنیادی رکاوٹیں دو ہیں اگر کوئی شخص ان دونوں کی طرف توجہ کرے گا اور ان دو باتوں پر قابو پالے گا تو وہ چند ہی دنوں میں محسوس کرے گا کہ اسے دینی ترقی بھی حاصل ہو رہی ہے اور روحانی ترقی بھی وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرے گا اس کی رغبت اور چاہت اچھے اعمال کی طرف بڑھے گی اور برے اعمال سے نفرت میں اضافہ ہونے لگے گا حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کی ایک نصیحت اہل اللہ صادقین اور علماء ربانیین کی صحبت سے مردہ قلوب زندہ ہوتے ہیں حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے یا بنی علیک بمجالسۃ العلماء اے میرے لخت جگر میرے پیارے بیٹے علماء کی مجلس کو لازم پکڑو علماء کی محفل میں بیٹھا کرو علماء کی صحبت کو اختیار کرو علماء ربانیین کی پہچان اس سے مراد علماء ربانیین ہیں خدا ترس علماء تقوی والے علماء صدق و خلوص والے علماء جن کے پاس علم کے ساتھ عمل بھی ہو
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں علم کی یا علم والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس سے مراد وہ علم ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو اور وہ علم والے ہیں جو علم والے ہونے کے ساتھ ساتھ عمل والے بھی ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کا صرف علم حاصل کر لیں اور پھر عمل نہ کریں پھر بھی وہ انبیاء کے وارث ہیں نہیں معنی یہ کہ وہ علماء جو حاصل شدہ علم پر عمل کرنے والے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں دوسری ایک مثال من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے علم کی طلب میں تو وہ گھر لوٹنے تک اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے جب سے نکلا ہے اس وقت سے لے کر واپس جب تک گھر نہیں لوٹتا چاہے دو گھنٹے ہوں چاہے دو دن ہوں چاہے دو سال ہوں جب تک یہ واپس نہیں لوٹتا یہ کھاتا ہے پیتا ہے سب اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں ہونے کی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب اس کو بھی ملیں گی. تو یہ اس کے لیے نہیں ہے جو صرف عالم بننے کی غرض سے, یعنی صرف علم حاصل کرنے کی غرض سے نکلتا ہے, نہیں, یہ فضیلت اس کے لیے ہے کہ جو شخص نکلے اپنے گھر سے فی طلب العلم والعمل, جو شخص نکلتا ہے اپنے گھر سے علم اور عمل کی طلب میں, یعنی اس نیت سے نکلتا ہے کہ میں علم حاصل کروں گا تاکہ میں اس علم پر عمل کر سکوں اور عمل کر کے اللہ کو راضی کر سکوں, وہ فی سبیل اللہ ہے. ایک شخص اس نیت سے نکلتا ہے کہ چلو میں نکلوں پڑھنے کے لیے, علم حاصل کر کے عالم کی سند لے کر آؤں گا تو لوگوں میں عزت بہت ہوگی, دیکھ لیں گے عمل کا. یا اس لیے کہ ہمارے شہر میں قاضی صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں, کسی وقت بھی انتقال کر سکتے ہیں, تو ان کی جگہ پر قاضی بننے کے لیے علم کی ضرورت ہے, تو چلو میں جا کر کے علم حاصل کر لوں اور بڑا علم لے کر کے وہ آ جاتے ہیں, اس کے لیے یہ فضیلت نہیں. تو جہاں کہیں فضیلتیں آئی ہیں احادیث شریفہ میں علم کی, وہ علم مال عمل کی ہے, علم مال عمل کی ہے. اس لیے ایسے علماء میسر آ جائیں, ہمیں کسی کی زندگی کو کوریدنا نہیں چاہیے کہ یہ علم پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو جس کی زندگی ہماری آنکھوں سے اوجل ہو اور ہمیں پتہ نہیں کہ یہ شریعت پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, نہ اس کی زندگی میں اچھائی ہمیں نظر آتی ہے نہ برائی, اس لیے کہ ہم کہیں اور رہتے ہیں وہ کہیں اور رہتا ہے مثلا, تو اس کی زندگی کو کوریدنے کے لیے نہیں جانے کا. جی علماء کی جماعت کے ساتھ بھی اور جو علماء نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیشہ حسن ظن رکھنے کا, اچھا گمان رکھنے کا. اور اگر کسی عالم کو یا کسی غیر عالم کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں, تو اس وقت اپنے دل کو یہ سمجھانے کا کہ بھائی اس میں یہ برائی ہے, میرے اندر اور 100 برائیاں ہیں, یہ کہ آج اس کے اندر یہ برائی ہے کل یہ توبہ کر لے گا, پتہ نہیں کل شیطان نفس مجھے کتنے گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں, یہ تو معاملہ. مگر جہاں کہیں ہمیں ایسا عالم نظر آ جائے جو علم کے ساتھ علم پر عمل بھی کرتا ہے, جہاں نظر آ جائے تو اس کی قدر کر کے اس کی صحبت میں جتنا زیادہ ہو سکے بیٹھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ادھر ادھر خود کورید نہیں کرنا چاہیے, مگر جہاں کہیں ہمیں نظر آ جائے کہ بھئی یہ عالم بھی ہے اور ماشاءاللہ عالم با عمل ہے, فکر آخرت ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور شریعت مطہرہ کی پابندی کی پوری کوشش کرتے ہیں, دوسروں کو شیخ کامل کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ خود بھی شریعت مطہرہ کی پابندی کرتا ہے اور اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کو چھوڑتا نہیں ہے, شریعت مطہرہ کی پابندی کرواتا ہے, خاص طور پہ فرائض واجبات حلال حرام کے حرام کے معاملے میں رعایت نہیں کرتا کسی کی, اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ نظر آتے ہیں وہ شریعت مطہرہ کے پابند ہیں, یا جو پہلے شریعت پہ عمل نہیں کرتے تھے اس کی صحبت میں آنے کے بعد شریعت پر عمل کرنے والے بنے. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ شخص جو ہے وہ علم بھی رکھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے, اسی لیے اس کا اثر دوسروں پہ پڑ رہا ہے. تو ایسے شخص کی ایسے شخص کے وجود کو غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ بھی ہمارے اس دور میں جبکہ ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں اور نبوی زمانے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ انمول نعمتیں ہیں, یہ جلدی ملتی نہیں ہے کہ ایسے علماء جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہوں, جن کا مقصود دنیا نہ ہو بلکہ صرف آخرت ہو, اپنی بھی آخرت کی فکر میں رہتے ہیں دوسروں کی آخرت کی فکر میں بھی رہتے ہیں, تو ایسے لوگ اگر مل جائیں تو قدر کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کل ان کی آنکھیں بند ہو جائیں, ان کا جنازہ اٹھ جائیں اور پھر ہم دیکھتے ہی رہ جائیں, اور پھر ہم تلاش میں نکلے مگر ہمیں ایسا کوئی شخص ملے نہیں. تو یہ تو عوام الناس کے کرنے کا کام ہے, باقی جن کے پاس علم ہے یا جو علم حاصل کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عمل کی طرف آئے. علم کے ساتھ عمل, علم کے ساتھ عمل, علم کے ساتھ عمل, علم کے ساتھ عمل. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیقات سے نوازے, توفیقات سے اللہ تعالی شانہ نوازے.
اس سے مراد علماء ربانیین ہیں, خدا ترس علماء, تقوی والے علماء, صدق و خلوص والے علماء, جن کے پاس علم کے ساتھ عمل بھی ہو, جن کے قول و عمل میں کوئی تضاد نہ ہو, وہ جو کہتے ہیں کرتے بھی ہیں. ان کی نجی زندگی اور سماجی زندگی میں فرق نہیں ہوتا, سماجی زندگی میں فرق نہیں ہوتا. اگر وہ پبلک لائف میں زہد کی بات کرتے ہیں تو ان کی پرائیویٹ لائف میں زہد ہوتا ہے. پبلک لائف میں دنیا سے بے رغبتی کی بات کرتے ہیں تو ان کی پرائیویٹ لائف میں دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے. پبلک لائف میں آخرت کی فکر کی بات کرتے ہیں تو ان کی پرائیویٹ لائف میں انہیں دیکھتے ہیں تو ان میں آخرت کی فکر پائی جاتی ہے.
دوسروں کو تو سود سے بچنے کے لیے کہتے ہیں اور خود مورگیج لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسروں کو ٹیلی ویژن سے منع کرتے ہیں اور اپنے گھر میں ٹیلی ویژن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسروں کو زہد کی تعلیم دیتے ہیں اور چار چار پانچ پانچ پراپرٹی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, جو دوسروں کو کہتے ہیں اس پر خود کا بھی عمل ہوتا ہے. یہ ہے علماء ربانیین کی علامت. اللہ تعالی شانہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے. اور ماں باپ کی خدمت میں گزارش ہے, جن کی سمجھ دین کے معاملے میں کم ہوتی ہے, جو کہ علم پڑھتے نہیں, کہ اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ ہماری اولاد کو علماء ربانیین میں شامل فرما, عالم ربانی بنا. یہ دعا کرو, صرف عالم نہیں, عالم ربانی بنا. یہ دعا کرو, عالم ربانی بنا. یہ دعا کرو. عالم ربانی جو ہے اس کی چار صفتیں ہوتی ہیں. عالم ربانی کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ اسے آخرت کی رغبت ہوتی ہے. دوسری صفت اس کی یہ ہوتی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے. تو دنیا سے بے رغبتی, آخرت سے رغبت. تو آخرت سے رغبت, دنیا سے بے رغبتی. اللہ جتنا دے دے ٹھیک ہے, اس میں اس کی طرف دل کا میلان نہیں. اور دنیا سے بے رغبتی کا یہ معنی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے نعمتیں ملیں تو پھر بھی اس کا استعمال نہ کرے, مگر اس کو رغبت نہیں ہوتی, رغبت نہیں. مگر اگر مل جائے تو استعمال بھی کر لیتا ہے, اس لیے کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اسے حق تعالی شانہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے, جس بیماری سے وہ گزرے اور بدن سڑا ہوا تھا, اس میں کیڑے پڑ گئے تھے اور کتنے سالوں تک وہ بیمار رہے, اور صبر کا مظاہرہ کیا اور امتحان میں پاس ہو گئے, تو حق تعالی شانہ نے انہیں شفا دینا جب مقدر کیا تو انہیں غسل کرنے کے لیے کہا. جب غسل کیا تو غسل کرتے کرتے وہ ساری بیماری نکل گئی. تو آسمان سے سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی. تو آسمان سے جب سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی تو غسل ایک طرف رہ گیا, اور جلدی جلدی وہ ان ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے. تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے تو سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سینوں کو غنی کر دیا تھا, تو وہ اس کی انہیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی. وہ ہماری طرح نہیں کہ پانچ پاؤنڈ جیب میں ہو اور دوسرے پانچ نظر آ جائے تو جی چاہے کہ یہ بھی آ جائے جیب میں. نہیں, ان کا دل غنی تھا. غنی کا مطلب یہ کہ جیسے ایک شخص کے جیب میں اگر ایک کروڑ روپیے ہوں اور ایک روپیہ گرا ہوا وہ دیکھے تو اسے اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی, غنی ہے کہ نہیں میرے پاس انف ہے. تو ایسی ان کی تو طبیعت ہوتی تھی, گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو. تو حق تعالی شانہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جب دیکھا کہ وہ ٹڈیوں کو یوں سمیٹنے لگے سونے کی ٹڈیاں, تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ الم اکن اغنیتک عما ترا, یہ جن ٹڈیوں کو تو دیکھ رہا ہے سونے کی, کیا میں نے تجھے اس سے بے نیاز نہیں کر دیا ہے, غنی نہیں کر دیا ہے؟ تو تیرے دل میں تو ان چیزوں کی رغبت ہی نہیں ہے, پھر تو انہیں سمیٹ رہا ہے. تو اللہ تعالی شانہ تو ان کے دل کی حالت جانتے تھے, مگر اس قسم کے سوالات اور جوابات کے ذریعے ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بس کام میں لگے رہے, اللہ کی بات سنتے بھی رہے, کام میں لگے رہے, اور پھر جواب دیا کہ لا غنا بی عن برکتک, کہ سونے اور چاندی سے تو آپ نے میرا دل غنی کر دیا ہے, مگر آپ کی طرف سے جو برکت ملتی ہے اس سے تو میرا دل کبھی بھی غنی نہیں ہو سکتا. تو یہ ٹڈیاں اگر کسی مالدار کے خزانے میں ہوتی تو میں اسے ہاتھ بھی نہ لگاتا, مگر یہ تو آپ کی بارگاہ سے اتر رہی ہیں, اور آپ کی بارگاہ سے جو چیز ملے وہ برکت ہے, اور برکت سے تو مجھے کوئی استغنا نہیں, میں کیسے. تو حق تعالی شانہ جب نعمت دیتے ہیں تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ پسند فرماتے ہیں جب کسی بندے پر اپنی نعمتیں نچھاور کرتے ہیں کہ وہ نعمتیں دیکھی جائیں اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ اچھی حالت میں رکھنا چاہتا ہے اور ہم بالکل غریب بن کر کے رہیں, یہ ناشکری ہے. مگر ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے, کہ اللہ کی نعمت کے ہونے کی وجہ سے استعمال کر رہا ہے. جس مسلمان بھائی نے ہدیتاً کوئی چیز دی ہے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے پہن رہا ہے کہ بھائی چلو اس کا دل خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا, یہ نیت, ان سب چیزوں کا تعلق دل سے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کا دل آخرت میں لگا رہتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے. مگر دنیا سے بے رغبتی کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ, جیسے ہم یہاں سے سفر کر کے لندن جائیں تو یہاں سے ٹرین اسٹیشن پر بھی ہمیں رکنا پڑے گا, تو ٹرین اسٹیشن چونکہ ضروری چیز ہے لندن پہنچنے کے لیے, تو وہاں بھی وہ خوشحال نظر آئے گا. ایسا الگ تھلگ نہیں کہ میرا مقصود تو لندن ہے تو میں اسے ہاتھ ہی نہ لگاؤں, نہیں, وہاں بھی خوشحال نظر آئے گا. مگر کوئی اگر اس سے پوچھے کہ آپ کیا 3 مہینے تک یہاں رہنا پسند کریں گے, ایک ہفتے کے, وہ کہے گا کہ نہ نہ بھائی, ہمارا تو دل یہ اسٹیشن پر بالکل نہیں لگتا. مگر جب وہ اسٹیشن پر ہے تو اس کے چہرے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اسٹیشن میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہے, وہ کھا بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے, ہنس بھی رہا ہے, مسکرا بھی رہا ہے. وہ ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے ریل میں, تو کوئی شخص ریل میں 5 منٹ بھی زائد بیٹھنا نہیں چاہتا, مگر وہ مسکرا بھی رہا ہے, بات چیت بھی کر رہا ہے, ہنس بھی رہا ہے, کھا پی بھی رہا ہے. تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کا دل لگا ہوا ہے ریل میں, ریل گاڑی میں, نا, وہ تو ریل گاڑی میں بالکل نہیں, گھر تو دل تو گھر میں لگا ہوا ہے. تو ہمارے دنیا میں ہنستے ہنستے رہنے میں اور اولیاء کے دنیا میں ہنستے ہنستے رہنے میں یہی فرق ہے کہ ہم دنیا کی نعمتوں میں مشغول, دنیا میں ہنستے ہیں تو دنیا کی نعمتوں میں مشغول ہو کر ہنستے ہیں, اور وہ جب ہنستے ہیں دنیا میں تو مقصود ان کا اور ذہن ان کا اللہ اور آخرت کی طرف ہوتا ہے. مگر دنیا چونکہ ایک اسٹیشن ہے, دنیا ایک ریل گاڑی ہے, تو اس ریل گاڑی اور اسٹیشن کے اوپر بھی وہ ہنستے ہنستے گزر جاتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں کا. تو بے رغبتی, مل گئی تو بھی ٹھیک, نہ ملے تو بھی ٹھیک, اس کے لیے جتنی کوشش کرنی ہے شریعت حد میں رہ کر, اس لیے کہ یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ روزی ملے. مگر ان کے منہ میں پانی نہیں آتا کہ بھائی اس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے, میرے پاس بھی ہوتی, یہ ایسے مکان میں رہتا ہے, میرے پاس بھی ہوتا, یہ سویٹر بہت اچھا ہے, میرے پاس بھی ہوتا, یہ کارپیٹ بہت اچھی ہے, میرے گھر میں بھی ہوتی, نہ, یہ چیزیں ان کے ذہن میں نہیں. اگر مل جاتی ہے تو استعمال بھی کر لیتے ہیں, مگر دل اس میں نہیں ہوتا, دل اس میں نہیں ہوتا. ہمارے اوپر سویٹر ہے اور اللہ والوں کے اوپر سویٹر ہے, تو اس میں دونوں میں نظر ایک قسم کا سویٹر آتا ہے, مگر دونوں کی کیفیت میں فرق ہے, دونوں کی کیفیت میں فرق ہے. ہمارا دل سویٹر میں چپکا ہوا ہے, اور جہاں تک اللہ والوں کا تعلق ہے تو وہ سویٹر ان کے جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے کہ وہ آ گیا اور پہن لیا انہوں نے, اگر وہ چلا بھی جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اس سے اعلیٰ اور اس سے ادنا کو وہ سمجھ بھی نہیں پاتے. اور ہم جو ہے سب سمجھ پاتے ہیں کہ یہ فنا ڈیزائن کا ہے اور اس سے اعلیٰ بھی مل سکتا ہے اور یہ اتنی قیمت کا ہے, تو دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ کہ دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا, دل نہیں, اور آخرت کی طرف ہر وقت دل رہتا ہے, ہر وقت آخرت کی پروفٹ کا سوچتے رہتے ہیں کہ دنیا کی پروفٹ ملے نہ ملے, آخرت کی پروفٹ ملے, دنیا بقدر ضرورت پر آخرت اصل, اس میں جتنی زیادہ پروفٹ مل جائے. یہ دو علامتیں. اور تیسری علامت عالم ربانی کی یہ ہے, تیسری علامت عالم ربانی کی یہ ہے کہ علم میں پختہ ہوتا ہے, حلال حرام کو جانتا ہے, اور خود علم میں پختگی نہیں ہوتی تو اس کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ مجھے اس موقع پر کس کی طرف رجوع کر کے کس کی بات پر عمل کرنا چاہیے, یہ بھی اس کو معلوم ہوتا ہے. اور چوتھی چیز, اللہ کی عبادت میں برابر مضبوط رہتا ہے, اعمال میں کوتا ہی نہیں, اعمال میں سستی اور غفلت نہیں. تو اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرو, تو یہ دعا کرو کہ اللہ میرے بیٹے کو عالم ربانی بنا دے. صرف عالم ہو گیا, عالم صرف ہو گیا اور غلط رستے پہ پڑ گیا تو عالم تو ہوگا مگر غلط عالم, تو عالم ربانی بنا دے تاکہ دنیا سے اس کو بے رغبتی ہو, آخرت کی فکر ہو, علم میں پختگی ہو, اور وہ جو ہے بزرگوں کے طریق پر چل کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو. تو ایسے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے, ایسے علماء ہمارے گھروں میں پیدا ہو اس کی فکر کرنی چاہیے, اولاد کے لیے ماں باپ کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے.
ان کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور آخرت کی رغبت بڑھ جاتی ہے.
ہاں, جیسے جیسا جیسی صحبت ویسا اثر. تو اس کے دل میں اگر دنیا کی محبت ہوگی تو اس کے پاس بیٹھنے سے ہمارے دل میں بھی دنیا ہی کی محبت بڑھے گی, اور اس کے دل میں دنیا کی محبت کم ہوگی یا نہیں ہوگی تو ہمارے دل کی بھی یہی حالت ہوگی, اور اس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی تو ہمارے دل میں بھی آخرت کی فکر پیدا ہوگی.
ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو بری چیزوں کی نفرت محسوس ہونے لگتی ہے اور اچھائی کی محبت محسوس ہوتی ہے. یہی علماء ربانیین ہیں. علیک بمجالسۃ العلماء, انہی کی محفل میں تم بیٹھا کرو. حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کی اہمیت. حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام اتنے بڑے حکیم تھے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحتوں کو قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو, جب اس کو سمجھانے لگا, اے بیٹے اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ, بے شک شریک بنانا بھاری بے انصافی ہے. یہ پہلی نصیحت ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیحتیں اور ذکر فرمائی ہیں. ان کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا نام بھی ذکر فرمایا ہے, جبکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے نام ذکر نہیں فرمائے, بلکہ چیدہ چیدہ چند انبیاء علیہم السلام کو نام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نبی تھے, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نبی نہیں صرف ولی تھے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا. اتنے عظیم انسان کی نصیحت کتنی قیمتی ہوگی. چنانچہ نصیحت فرمائی.
اکثر کی رائے یہی ہے کہ آپ نبی نہیں تھے, ولی تھے. تو دیکھو بھائی, ایک شخص جب اللہ تعالی شانہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے تو نبی نہیں ہے, ایک عام انسان, مگر پھر بھی کتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان سے ایسی باتیں جاری ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی شانہ انہیں اپنے قرآن میں نقل فرماتے ہیں. یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی باتیں جو ہے اللہ تعالی شانہ نے قرآن میں ذکر کی, اور پورا ایک رکو نازل فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں پر مشتمل. تو محنت کرنے سے آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمت نہیں ہارنا چاہیے, اور تسویف میں بھی مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ کل کروں گا کل کروں گا. نہیں, جو ابھی کر سکتے ہیں اسے کل پر مت ٹالو, جو کر سکتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں کر گزرو, اور جہاں کہیں غلطی ہو جائے کوتاہی ہو جائے اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. بس کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے, ایک ہفتے کوتاہی ہو جاتی ہے, ایک مہینہ کبھی, ایک سال کبھی, کبھی دو سال. بس بری بات یہ ہے کہ اس کوتاہی کو سمجھنے کے باوجود بھی اس پر جماؤ ہو جاتا ہے ہمارا, جماؤ, کبھی سستی, کبھی غفلت, کبھی ایگو, کبھی بڑائی, کبھی ذلیل ہونے کا خوف. تو یہ ساری چیزیں تو چند لمحوں کی ہے, اور ممکن ہے کہ ایسے ہی وسوسہ ہو, ایسا کچھ بھی ہونے والا نہ ہو, مگر آخرت کی جو رسوائی سے ہے, اگر جس حالت میں ہم ہیں اسی حالت میں رہے, اور اس کے نتیجے میں جو آخرت کی رسوائی آنے والی ہے وہ تو یقینی ہے. تو انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور قبر کی تیاری کرنی چاہیے.
چنانچہ نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے, علماء ربانیین, خدا ترس علماء, وہ علماء جو علم کے ساتھ عمل والی زندگی رکھتے ہوں, جن کا ظاہر اور باطن ایک ہو, ان کے پاس بیٹھا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیں گے. علماء ربانیین, خدا ترس علماء کے پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا, اس کے بارے میں حضرت لقمان علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مجلسوں کی برکت سے تمہارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیں گے. تو جب مشائخ اور علماء ربانیین کی مجلسوں میں بیٹھنے کے یہ فوائد ہیں کہ مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ہم مشائخ کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں, لیکن ہمارے مردہ دل مردہ ہی رہتے ہیں, ان میں روح پرتی ہی نہیں؟ میرے بھائیوں, اس میں دو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. ان دو بنیادی رکاوٹوں کی وجہ سے ہمیں مشائخ, علماء ربانیین اور خدا ترس بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے جو نفع ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. دینی ترقی میں پہلی بنیادی رکاوٹ
یہ جو کہا جا رہا ہے کہ علماء ربانیین کی صحبتوں میں بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں, یہ دل بھی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس کی اگر اصلاح نہ کی جائے تو ایک ہی وقت میں یہ مردہ بھی ہے اور زندہ بھی ہے. ایک ہی وقت میں جسمانی اعتبار سے زندہ ہے اور روحانی اعتبار سے مردہ, تو ایک ہی وقت میں یہ زندہ بھی ہے اور یہ مردہ بھی ہے, یا دوسرے الفاظ میں ایک ہی وقت میں نہ یہ مردہ ہے نہ یہ زندہ. تو جسمانی اعتبار سے مردہ نہیں ہے اور روحانی اعتبار سے زندہ نہیں ہے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی, یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی, نہ مردہ ہے نہ زندہ دل بدل دے. کہ یہ جسم میں کیسا دل ہے کہ مردہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ دھڑک رہا ہے, مگر چونکہ اس میں اللہ کا تعلق نہیں ہے تو یہ زندہ بھی نہیں ہے. تو مردہ بھی نہیں ہے زندہ بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ آپ اس دل کو بدل دیجئے اور اسے ایسا بنا دیجئے کہ جسمانی اعتبار سے بھی زندہ ہو اور روحانی اعتبار سے بھی زندہ ہو. تو علماء ربانیین کی صحبت میں بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں پھر بھی ہمارے مردہ دل مردہ ہی رہتے ہیں, زندہ نہیں ہوتے؟ حسد لے کر آتے ہیں, حسد لے کر ہی جاتے ہیں. کینہ لے کر آتے ہیں, کینہ لے کر ہی جاتے ہیں. شہوت پرستی لے کر آتے ہیں, شہوت پرستی لے کر ہی جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی؟ تو اس کی اور بھی وجوہات ہیں کہ بھئی آنے والا جو ہے وہ اصلاح کی نیت سے ہی نہیں آتا. نیک مجلسوں میں آنے والا اصلاح کی نیت سے نہیں آتا, وہ بیان سننے کی نیت سے آتا ہے کہ بیان سن لیں گے مزہ آئے گا, بیان سنتے ہوئے ٹائم پاس ہوگا. یہ نیت نہیں ہوتی کہ بھئی سنیں گے اور جو بات بتلائی جائے گی اس پر عمل کریں گے, اس نیت سے نہیں. مجلس کا ادب نہیں ہوتا, بولنے والے کی دل میں عظمت نہیں, جو بول رہا ہے اسے اپنا استاد نہیں سمجھا جاتا. تو جو بھی امام ہے مسجد میں, جو بیان کر رہا ہے, واعظ کر رہا ہے, ہمیں نصیحت کر رہا ہے, وہ ہمارا استاد ہے, وہ ہمیں سکھا رہا ہے, وہ ہمیں روحانیت کے اسباق دے رہا ہے, شریعت مطہرہ کی تعلیم دے رہا ہے, تو وہ ہمارا استاد ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے ایک حرف سکھاتا ہے وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں. اب اس کی مرضی ہے چاہے وہ مجھے آزاد کر دے یا مجھے بیچ ڈالے. پچھلے زمانے میں جو استاد شاگرد کا تعلق ہوتا تھا تو ایسے کوئی مدرسے تھوڑے ہوتے تھے جہاں داخلے لیتے تھے, اسی طرح مسجد ہی میں حلقہ ہوتا تھا اور وہاں لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے تھے. یہ امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ابو حنیفہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہم وغیرہ نے جو علم حاصل کیا ہے وہ اسی طرح حاصل کیا ہے. تو جس سے علم حاصل کرتے تھے اسے اپنا محسن سمجھتے تھے, مگر نہ ہمارے دلوں میں قدر نہیں ہوتی, بلکہ کبھی کبھی بیان سنتے ہیں تو غصے ہی میں سنتے ہیں, غصے میں سنتے ہیں, امام صاحب سے ناراضگی ہوتی ہے تو ناراضگی سے سنتے ہیں, غصے سے سنتے ہیں, حسد کے ساتھ سنتے ہیں, کینے کے ساتھ سنتے ہیں. تو مگر سن لیتے ہیں, بھئی کیوں کہ چلو ان کی بات سن لیتے ہیں, ہمیں کیا ہے, ہمیں ان سے تو نفرت ہے, مگر ان کی بات سن کر کم سے کم جنت میں تو چلے جائیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, ایسے لوگ میرے سامنے ایک صاحب آئے اور کسی بڑے عالم کی برائی بیان کرنے لگے, تو میں نے ان کو ٹوک کر کے خاموش کر دیا. اور پھر میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ تو بہت اہتمام سے ان کے درس میں بیٹھتے ہیں اور برائی بیان کرتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, مجھے تو ان سے بہت نفرت ہے, مگر بیٹھتا اس لیے ہوں کہ ہمارے شہر میں وہ درس دیتے ہیں, ان سے فائدہ ہوتا ہے, تو ان کی بات سن کر میں جنت میں چلا جاؤں, مجھے کیا ہے ان سے لینا دینا. یعنی دیکھو تو صحیح کتنی بری نیتوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں. تو ایسی نیت کے ساتھ, ایسے رویے کے ساتھ بیٹھیں گے تو دل میں کیسے وہ بات اترے گی؟ تو عظمت ہو, محبت ہو, مجلس کا ادب, غور سے سنیں, نیت اچھی ہو, عمل کرنے کی نیت سے سنیں, عظمت کے ساتھ سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, قرآن کی بات, بزرگوں کی بات. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے حضرت ابراہیم ابن تہمان رحمہ اللہ تعالی, جو ایک بڑے محدث ہے, ان کا تذکرہ آ گیا تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یوں کر کے بیٹھ گئے, جو ٹیک لگا کر کے آرام سے بیٹھے تھے تو یوں کر کے بیٹھ گئے. اور پھر یہ فرمایا کہ ابراہیم ابن تہمان ایسے آدمی نہیں ہے کہ ہماری مجلس میں ان کا ذکر کیا جائے اور ہم ٹیک لگا کر کے بیٹھے رہیں. یعنی جن لوگوں سے ہمیں علم پہنچا ہے ان کا اتنا زیادہ احترام. تو مجلس میں ادب سے بیٹھنا چاہیے, دو زانو بیٹھ سکے تو بہت اچھا, بغیر ضرورت کے چار زانو نہیں بیٹھنا چاہیے, مجبوری ہے تو بیٹھ سکتے ہیں, بغیر ضرورت کے کرسی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, بغیر ضرورت کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے. اس سے ہماری محرومی ہے, ہماری اپنی. جتنا زیادہ ادب ہوگا اتنا ہی زیادہ علم میں اضافہ ہوگا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بھائی نیت صحیح نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا, ادب سے نہیں بیٹھیں گے فائدہ نہیں ہوگا, بولنے والا ہے اسے اپنا استاد سمجھ کر اس کی عظمت دل میں نہیں ہے, اس کی محبت دل میں نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا, عمل کی توفیق نہیں ملے گی. تو یہ دوسری چیزیں بھی ہیں. مگر ایک شخص ان ساری چیزوں کو کرتا ہے پھر بھی عمل کی توفیق نہیں ملتی تو بنیادی وجہیں دو ہیں اصل بنی, ان میں سے ان کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں نیک صحبتوں سے سب کچھ کرنے کے باوجود فائدہ کیوں نہیں ہوتا, کیا وجہ ہے. ادب سے بیٹھتے ہیں, توازو سے بیٹھتے ہیں, ہمبل نس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کی محبت بھی ہے جو بول رہے ہیں, ان کی عظمت بھی ہے, انہیں ہم اپنا شیخ بھی مانتے ہیں, ہمارا اپنا استاد بھی مانتے ہیں, اپنا بڑا بھی مانتے ہیں, ان کی دل میں کوئی برائی نہیں, میل نہیں, ان کو ولی مانتے ہیں, اونچا مانتے ہیں, بڑا مانتے ہیں, اور ادب سے جا کر بیٹھتے بھی ہیں, بہت شوق سے جاتے ہیں, اچھی نیت ہی سے جاتے ہیں, پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی, نیک صحبتوں سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا. تو دو بنیادی چیزیں ہیں. جی,
دینی ترقی میں پہلی بنیادی رکاوٹ, حرام آمدنی اور حرام غذا ہے.
بس بھائی, حرام آمدنی اور حرام غذا, جب تک حرام انکم ہوگا اور پیٹ میں حرام جائے گا, بدن پر حرام آئے گا, گاڑی حرام کی ہے جس میں بیٹھ رہے ہیں, صوفہ حرام کا ہے, کرسی حرام کی, کارپیٹ حرام کی, تو بھائی کوشش کر کے تھک جاؤ, مردہ دل زندہ نہیں ہوگا. اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے زمانے میں ہماری اولاد کے بگڑنے کی, یہی سب بہت بڑی وجہ ہے کہ گھروں میں اولاد بگڑ جاتی ہے. ورنہ ایسے بہت نوجوان ہیں اور بچے ہیں, ہمارا چونکہ ملک بھر میں آنا جانا ہوتا ہے, دوسرے ملکوں میں بھی آنا جانا ہوتا ہے, کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ انہیں ایسا ماحول نہیں ملا, ایسا گھرانہ نہیں ملا, اس کے باوجود بھی یہ بچے بچ کیسے گئے. حلال کی کمائی, حلال, جھوٹ نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, بینیفٹ وغیرہ لینے میں احتیاط, مفتیوں سے پوچھ کر کام کیا جائے, اور ذرا بھی شبہے والی چیز ہے چھوڑ دو. بہت احتیاط کیا جائے. جہاں ہم انگریڈینٹس کو دیکھتے ہیں, انگریڈینٹس کو خرید دیکھ کر خریدتے ہیں, دیکھ کر کچھ لوگ تو اس کی بھی پرواہ نہیں, کچھ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں مگر گوشت وغیرہ خریدنے میں احتیاط نہیں کرتے. گوشت وغیرہ بس ایک روٹین ہو گئی ہے ایک جگہ پر سے خریدنے کی, اور کچھ لوگ اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں مگر ٹیک اوے سے کھانے پینے کا اتنا عام رواج ہو گیا ہے, اس میں اہتمام نہیں کرتے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کسی اور کے گھر جاتے تھے تو ٹیک اوے کی چیزیں نہیں آتی تھی, اب کسی اور کے گھر جاتے ہیں وہاں بھی ٹیک اوے کی چیزیں آ جاتی ہیں, اس کو کھانے میں احتیاط نہیں کرتے. اور حرام کا لقمہ جب اندر داخل ہو جاتا ہے بس سب نمازوں کی برکات ختم ہو جاتی ہے, ذکر اللہ کی برکات ختم ہو جاتی ہیں, دعائیں قبول ہونی بند ہو جاتی ہیں, نیک صحبتوں سے فائدہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے میں اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط, اور جو لوگ ان سب چیزوں میں احتیاط کرتے ہیں کہ انگریڈینٹس کو بھی چیک کرتے ہیں, گوشت کہاں سے آتا ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں, ٹیک اوے میں بھی بہت احتیاط کرتے ہیں, تو وہ اپنے انکم کا احتیاط نہیں کرتے کہ انکم کیسا آ رہا ہے, انکم کیسا ہے, حلال ہے حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے, جھوٹ بولتے ہیں, فارم بھرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, ٹیکس کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں, تو ان یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنا سب کچھ بتاتے ہیں, بیوی کا نہیں بتاتے, بیوی کا بتایا جا رہا ہے اپنا نہیں بتایا جا رہا ہے. یعنی میں مفتی نہیں ہوں, یہاں بیٹھ کر کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, یہ مختلف شکلیں ہیں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ مفتیوں سے پوچھ پوچھ کر کام کرو, مفتیوں سے پوچھ کر کام کرو, اور ہمیشہ 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 احتیاط والا پہلو لینا چاہیے, احتیاط والا پہلو. کسی دوا کے بارے میں آپ کو شبہ ہو گیا اور اس ڈاکٹر کو آپ نے پوچھا کہ بھائی اس کے بارے میں کیا خیال ہے, تو وہ کہتے کہ نہیں نہیں کوئی حرج نہیں لے لو آپ, اور دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے کہا کہ دیکھو اس میں سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے, آپ نہیں لیں گے, شک پڑ گیا آپ کو. آپ اس کی بات آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ڈاکٹر نے تو فتویٰ دے دیا ہے اس میں کیا حرج ہے بھائی, اس لیے کہ نہیں میں سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا, نہیں میں کوئی آلٹرنیٹو دوا تلاش کرتا ہوں. اور آپ پھر یہ اگر آپ کا جی پی ہے تو اس سے بھی آپ کہیں گے کہ وہ آپ نے مجھے وہ دوا دی تھی وہ مجھے موافق نہیں آ رہی ہے, کوئی اور مجھے دوا دیجیے. دیکھو جسم کے لیے اتنا احتیاط, تو اگر ایک مفتی فتویٰ دے دے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور دوسرا یہ کہے کہ نہیں آپ اس معاملے میں ذرا احتیاط کیجیے, تو آخرت کے معاملے میں ہمیں سائیڈ ایفیکٹ کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ اگر آخرت میں یہ مال لے ڈوبا دو, اور یہ لے ڈوبتا ہے, جتنی کوانٹیٹی بڑھانی ہو بڑھاؤ میرے بھائیو, یہ مال دنیا ہی میں لے ڈوبتا ہے. حرام مال کسی کا ساتھ نہیں دیتا, آخرت میں تو یہ نقصان پہنچاتا ہی ہے, یہ دنیا میں بھی پہنچائے گا نقصان, اور یہ دینی نقصان پہنچاتا ہی ہے, یہ دنیاوی نقصان بھی پہنچائے گا یہ مال. یہ حرام مال جو ہے وہ اچھے مال کو بھی برباد کر دے گا. اچھا بہت اہتمام ہے ہر چیز کا, مگر زکات حساب کتاب کے ساتھ نہیں نکالی جا رہی ہے, ابھی حرام ہو رہا ہے, صدقت الفطر ادا نہیں ہو رہا ہے, قربانی ادا نہیں ہو رہی ہے, اوپر سے مال چلا آ رہا ہے اور اوپر باپ نے میراث کی تقسیم صحیح نہیں کی تھی, یا باپ کے انتقال پر ہم نے میراث کی تقسیم صحیح نہیں کی تھی, دادا نے میراث کی تقسیم صحیح نہیں کی تھی, اب یہ حرام چل رہا ہے آگے, اور بیٹھے ہوئے ہیں بس کچھ نہیں کرتے. اور بہت سے لوگ تو بالکل بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں, تو میں سوچتا ہوں کہ ان کی زندگی کتنی رہ گئی ہے. یہ اپنے باپ کی جائیداد کا حساب کتاب کر کے چلے جائیں تو کیا حرج ہے, یہ پوری زندگی حرام میں رہے, اب اپنی اولاد کو بھی اس حرام میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو ان کی قبر میں نجات کیسے ہوگی؟ تو حرام کی بھائی مختلف شکلیں ہیں, ہر قسم کے حرام سے بچنا چاہیے. دال روٹی کھاؤ مگر حرام سے بچو, دال روٹی کھاؤ مگر حرام سے بچو. لذت کھانوں میں اللہ تعالی شانہ پیدا فرماتے ہیں, جو حلال کے خوگر ہو جاتے ہیں, حلال کی عادت جن کو ہو جاتی ہے, حلال کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, انہیں حرام کی مرغیوں میں وہ لذت نہیں آتی جو حلال کی دال اور مونگ میں آتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے ہمیں دینی فائدہ نہیں ہوتا, ایک سٹیج پر آ کر گاڑی رک جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ حلال حرام میں ہم احتیاط نہیں کرتے.
حرام آمدنی اور حرام غذا اس قدر خطرناک ہے کہ خدا نخواستہ اگر حرام روزی کا لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عبادت کی رغبت ختم ہو جاتی ہے, عبادت کا شوق ختم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. غالب کا ایک شعر ہے، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب. غالب کہتا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی اطاعت و فرما برداری کا جو ثواب ہے میں سب جانتا ہوں، علم کی کمی نہیں ہے، جانتا سب ہوں پھر کرتا کیوں نہیں، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. جانتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے لیکن طبیعت ادھر نہیں جاتی، جانتا ہوں ذکر و اذکار کا یہ فائدہ ہے لیکن طبیعت ادھر نہیں جاتی، جانتا ہوں تلاوت کا یہ فائدہ ہے لیکن طبیعت ادھر نہیں جاتی.
کچھ لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں رمضان مبارک کے ماحول کے بارے میں کہ سب تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں، سب تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں، نفلوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور مجھے بالکل رغبت ہی نہیں ہوتی ان کاموں میں سے کسی کام کی طرف، بلکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بھی رغبت نہیں ہوتی، میں ایسے ہی دیکھتا رہتا ہوں. تو یہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، یہ حرام کی وجہ سے حرام.
جانتا ہوں عمرہ کا یہ فائدہ ہے مگر طبیعت ادھر نہیں جاتی، جانتا ہوں کہ حج ایک عظیم الشان اور بنیادی رکن ہے مگر طبیعت ادھر نہیں جانتی. میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے صوفی ابن الکاتب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ اپنی تمام ضروریات کے ساتھ چار قرآن مجید دن میں ختم کرتے تھے اور چار قرآن مجید رات میں ختم کرتے تھے. کتنی رغبت ہوگی قرآن مجید کی طرف. حرام سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے میرے بھائیو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. حرام ذریعے سے گھر میں پیسے مت آنے دو، دھوکے سے اور جھوٹ سے گھر میں پیسے نہیں آنا چاہیے. کام بھی کر رہے ہیں اور جھوٹ بول کر حکومت سے وظیفہ بھی لے رہے ہیں، اس طرح کا پیسہ گھر میں نہیں آنا چاہیے. دھوکہ ہماری شریعت میں حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے. گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو میراث کو صحیح طریقے پر تقسیم کرو. اگر میراث کی تقسیم صحیح نہیں ہوئی اور آپ کے حصے میں کسی دوسرے کا حصہ آ گیا تو یہ بھی حرام ہے. اس کو آپ خرچ کریں گے تو اس سے جو بھی انکم حاصل ہوگی وہ حرام کی بنیادوں پر حاصل ہوگی. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. حلال کمائی کا اہتمام کرو اور معاملات اور ڈیلنگ میں مفتیان کرام سے پوچھ کر کام کرو. اگر شریعت مطہرہ کے مطابق ڈیلنگ نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو بھی نفع آئے گا وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، ہم دکانوں سے بریڈ انگریڈینٹس دیکھ کر خریدتے ہیں، بسکٹ انگریڈینٹس دیکھ کر خریدتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو چیز خرید رہا ہوں وہ انگریڈینٹس کے اعتبار سے تو حلال ہے لیکن جس رقم کے بدلے خرید رہا ہوں وہ مال چونکہ حرام کا تھا اس لیے یہ چیز پوری کی پوری حرام کی ہو گئی. عزیزو، اس بات کا خوب اہتمام کرو کہ حرام چیز ہمارے پیٹ میں بالکل نہ جائے. اس کے لیے چاہے جو بھی قربانی دینی پڑے. چپس میں شک ہو گیا چھوڑ دو، اس لیے کہ چپس کے بغیر کسی کی زندگی خطرے میں نہیں ہوتی. کسی مشروب میں، کسی ڈرنک میں شک ہو گیا چھوڑ دو. کسی دکان کی کسی مرغی میں شک ہو گیا چھوڑ دو. بہت دکانیں ہیں، بہت ریسٹورنٹ ہیں، کھانے کی بہت چیزیں ہیں، وہیں سے خریدو، وہیں سے کھاؤ جہاں کے بارے میں پورا یقین ہو کہ یہاں سے حلال چیز ملتی ہے. انکم بھی بالکل حلال ہونی چاہیے اور انکم کے ذریعے جو چیزیں خریدی جائے وہ بھی بالکل حلال ہونی چاہیے. فرنیچر حلال رقم سے خریدا جائے، گھر کا ڈیکوریشن حلال پیسے سے کیا جائے، کارپیٹ حلال پیسے سے خریدا جائے، برتن جس میں کھانا پکتا ہے حلال پیسے سے خریدا جائے، گاڑی حلال پیسے سے، اس میں سود کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ بی ایم ڈبلیو مرسیڈیز بینک سے پیسے لے کر خریدی، اب آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو حرام کی گاڑی میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح کے پیسوں سے فرنیچر خریدا ہے، حرام فرنیچر پر آپ بھی بیٹھ رہے ہیں، آپ کے بچے بھی اس پر پڑ رہے ہیں، کیسے ہوگی برکت؟ دل نرم کیسے ہوگا؟ حرام آمدنی کے نقصانات۔ جو جسم حرام میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اس سے عبادت کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، اس جسم سے رغبت گناہوں کی طرف بڑھ جاتی ہے، عبادت سے دل کتراتا ہے، گناہوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، گر گرا کر دعا کرے، تضرع سے دعا کرے، آہوزاری کر کے دعا کرے، سجدہ میں گر کے دعا کرے، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل اشعث واغبر یطیر السفر ویمد یدیہ ویقول یا ربی یا ربی، اللہ اکبر۔ اس میں دعا کی قبولیت کی کتنی چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ ثم ذکر الرجل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، اشعث پرا گندا بالوں والا، وہ اکبر غبار آلود، جیسے احرام میں آنے کے 3-4 دن بعد بالوں کی حالت ہو جاتی ہے، چند دن بالوں کو دھویا نہیں، بالوں کو تیل نہیں لگایا، بالوں کو کنگا نہیں کیا، بال اب پرا گندا اور غبار آلود ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کو بہت رحم آتا ہے۔ اسی لیے احرام میں حکم ہوتا ہے کہ فیشن کو چھوڑ دو، عمدہ لباس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ میں تم پر مہربانی کرنے کے لیے اپنے در پر بلا رہا ہوں اور میری رحمت کو متوجہ کرنے کا طریقہ بتلا رہا ہوں۔ جوتا اتار دو، ٹراؤزرز اتار دو، قمیص جبے اتار دو، ٹوپی اتار دو، اب تیل مت لگاؤ، خوشبو مت لگاؤ، غسل مت کرو۔ بندہ اس حالت میں پہلے مینا جاتا ہے، مینا سے پھر عرفہ جاتا ہے، اس کی حالت عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بال بالکل عجیب لگتے ہیں، اس کی داڑھی دیکھو تو عجیب لگتی ہے، غبار اڑتا ہے تو سر کے بالوں اور داڑھی میں لگ جاتا ہے، اس کے جسم پر پسینہ ہوتا ہے، اس سے یہ چپک جاتا ہے۔ اب اس حالت میں آ کر عرفہ کے میدان میں جب تم میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے تو جیسے ہی تم ہاتھ اٹھاؤ گے میں رحمت کی بارشیں تم پر نازل کر دوں گا۔ اشعث پرا گندا بالوں والا، وہ اکبر اور غبار آرود، یوتیل السفر اور طویل سفر کرتا ہے، بیچارہ قسم پرسی کے عالم میں ہے، بال بھی ٹھیک نہیں، داڑھی بھی ٹھیک نہیں، اور دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص پر یوں ہی متوجہ ہو جاتا ہے اور مہربانی کر دیتا ہے، اور پھر سفر میں بھی ہے، غریب الدیار مسافر۔ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 شخص ایسے ہیں کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا، جو پرا گندا حال اور غبار آلود ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر بہت رحم فرماتے ہیں، اور جو سفر میں ہو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر بھی بہت رحم فرماتے ہیں۔ یطیل السفر، ایک تو سفر، پھر سفر بھی لمبا، اس پر اللہ سبحانہ و تعالی اور زیادہ توجہ فرماتے ہیں۔ اور 3 بات، یمد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی برا حیا والا ہے اور برا کریم ہے، جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، اے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، تو وہ اتنا حیا والا ہے کہ اسے شرم آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹا ہے، چنانچہ اس کی جھولی میں وہ کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہے. یہ حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا ہے. کسی شریف آدمی کے دروازے پر کوئی ایسا آدمی دستک دے جو غیر مستحق ہو, جو دھوکے باز ہو, اور وہ کہے کہ مجھے کچھ دے دو, تو شریف آدمی کو اس کا دھوکا اور جھوٹ معلوم ہونے کے باوجود یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ نہیں, تمہیں کچھ نہیں دوں گا, تم دھوکے باز ہو, چلے جاؤ. بلکہ وہ 5 پیسے ڈال دیتا ہے, 50 پیسے ڈال دیتا ہے, کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص غبار آلود پرا گندہ حال ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس پر رحم آ جاتا ہے. دوسری بات, مسافر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے. اور تیسری بات, ہاتھ پھیلانے والے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ کسی میں الگ الگ ہوں تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رحم آ جائے. اور یہاں یہ 3 بات ایک ہی شخص میں جمع ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا رحم آنا چاہیے. اور 4 بات یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے, یا ربی, اے میرے رب, یا ربی, اے میرے رب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو, میں تمہاری دعا ضرور سنوں گا. وعدہ ہے قرآن میں. اور یہ پکار رہا ہے یا ربی یا ربی. قبولیت کے لیے 4 باتیں ہو گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چاروں طرف سے رحمتوں کا نزول ہو جاتا اور دعا فوراً قبول ہو جاتی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام مال کا ہے, ومشربہ حرام, اس کا پینا حرام مال سے ہے, وملبسہ حرام, اور اس کا کپڑا حرام کا ہے. فانا یستجاب لذلک, پھر اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ جو حرام پہنتا ہے, حرام کھاتا ہے, حرام پیتا ہے, حرام استعمال کرتا ہے, اس کی آہ و بکا بھی بے اثر ہو جاتی ہے اور عبادت میں رغبت بھی ختم ہو جاتی ہے. جانتا ہو ثواب طاعت و زہد سب, پر طبیعت ادھر نہیں جاتی, گناہوں میں رغبت بڑھ جاتی ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور اگر 2-4 نمازوں کی توفیق مل بھی جاتی ہے تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبولیت حاصل نہیں ہوتی. حرام لقمے سے متعلق سخت وعید. آپ
بسم اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب عزم کر لو, پکا ارادہ کر لو کہ حرام سے دور رہیں گے, حرام سے دور رہیں گے. کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ غذا کیسی ہے, اور کمائی کے بارے میں بھی بہت غور و فکر کرنا چاہیے کہ میری کمائی بھی کیسی ہے. تو حلال کی کمائی ہوتی ہے تو وہ جب اس کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے, نیکی کی توفیق ملتی ہے, گناہوں کی رغبت کم ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے, پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں, عبادتیں قبول ہوتی ہیں, پھر نیک کاموں میں حصہ لینے کی توفیق ملتی ہے, زبان اچھی باتوں کو بولتی ہے, آنکھیں اچھی چیزوں کو دیکھتی ہیں, پھر پیسہ بھی چونکہ حلال کا ہے اس لیے وہ عمدہ جگہوں پر جاتا ہے, یعنی ہمیں خرچ کرنے کی توفیق ملتی ہے نیک کاموں میں. اور گندا مال ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالی شانہ اچھے کاموں میں خرچ نہیں ہونے دیتے, تو پڑا رہتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے یا گناہوں میں خرچ ہو جاتا ہے. ایسی ہالیڈے کے لیے چلے گئے جہاں گناہ ہی گناہ ہے تو خرچ ہو رہے ہیں, ان پیسوں سے حج اور عمرے کی توفیق نہیں ملتی. بعض غریبوں کو دیکھیں کہ پیسے جوڑ جوڑ کر ہر سال عمرے پہ چلے جاتے ہیں, اور بعض مالداروں کو دیکھیں کہ پانچ پانچ دس دس سال گزر جاتے ہیں مگر ان کو وہاں جانے کی توفیق نہیں ملتی. ایسا نہیں کہ وہ سفر نہیں کرتے, بہت کرتے ہیں سفر, پوری دنیا میں گھومتے ہیں مگر حرمین شریفین جانے کی ان کو توفیق نہیں ملتی, نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی. اور خرچ بھی کرتے ہیں خرچ, تو بس وہ ان کی کمائی میں جو حلال کا حصہ ہوتا ہے اس کی بقدر ان کو توفیق ملتی ہے. تو انہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو ضروری خرچہ ہے کھانے پینے اڑنے کے علاوہ, ضروری خرچے کے علاوہ وہ پورے سال میں جتنا خرچ کرتے ہیں, شادیوں میں, ڈیکوریشن میں, گاڑیوں میں اور فنکشنوں میں اور ہالیڈے میں, اس کو گنے کہ پورے سال میں کتنا خرچ کیا اور دینی پروجیکٹوں میں کتنا خرچ کیا, تو معلوم ہوگا کہ اس کے مقابلے میں یہ 2% بھی نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ وہ پیسہ چونکہ حلال کا نہیں تو دوسرے راستوں پہ جاتا ہے, اور حلال کا جتنی مقدار ہے اتنی توفیق مل جاتی ہے خرچ کرنے کی. تو اس کے نتائج اور کانسیکوینسز بہت خطرناک ہیں, اس لیے حلال بس قناعت سادگی, چھوٹے گھر میں رہو, چھوٹی گاڑی استعمال کرو, بس میں سفر کرو, مگر مال حلال کا ہے, حلال کا مال آئے, اور یہ جو حلال کا مال آ رہا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا خرچ بھی کیا کرو, خیرات بھی کیا کرو. کم میں سے جو کم خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے. کم میں سے جو کم خرچ کرتا ہے, کم ہے اور اس میں سے کم خرچ کرتا ہے وہ عند اللہ بہت زیادہ ہے. اور خیرات صدقات کی بڑی برکتیں ہیں, اس کی برکتیں دنیا میں بھی ظاہر ہوں گی آخرت میں بھی ظاہر ہوں گی, اس کی برکتیں ہمارے دنیاوی کاموں میں بھی ظاہر ہوں گی اور روحانی اور اخروی کاموں میں بھی ظاہر ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اخر لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا, وألهمنا مراشد أمورنا, وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم رب يسر ولا تعسر, وتمم بالخير, وبك نستعين يا فتاح. اللهم اخر لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا, وألهمنا مراشد أمورنا, وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اے ارحم الراحمین, رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما, صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، الہ العالمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین ہونے والے اجتماعات کو بے انتہا کامیاب بنا دے، الہ العالمین لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما دے، الہ العالمین لوگوں کے دلوں کو ہموار کر دے، الہ العالمین بولنے والوں کو اخلاص سے اور اپنے فیضان سے مالا مال فرما، الہ العالمین ان کی زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، الہ العالمین مفید بات کہنے کی توفیق عطا فرما، مفید طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین ان کی باتوں کو سامعین کے دلوں میں جگہ عطا فرما، زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا، تیرے قرب تیری محبت کا ذریعہ بنا، اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اے ارحم الراحمین ہم زندگی کا مقصد کھوئے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہم بظام خود اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں مگر الہ العالمین تو جانتا ہے کہ ہم دین سے کتنے دور ہیں، اے ارحم الراحمین ہم میں سے کوئی اپنی تہجد پر خوش ہے تو کوئی اپنی تلاوت پر تو کوئی اپنی تسبیحات پر، حالانکہ زندگیوں میں کبائر اور بڑے بڑے گناہ موجود ہیں، اے ارحم الراحمین تو رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، الہ العالمین اپنی سچی پکی محبت عطا فرما، شریعت مطہرہ کا صحیح علم عطا فرما، اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور اس پر عمل کرنے کی قوت اور طاقت نصیب فرما، اے ارحم الراحمین آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، الہ العالمین ہمارے اس ادارے کو دین کی حفاظت دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے، الہ العالمین قبول فرما لے، الہ العالمین قبول فرما لے، الہ العالمین اس میں جتنے کام کرنے والے ہیں ان سب کی محبتوں میں، ان سب کے اتفاق میں، ان سب کے اخلاص میں، ان سب کے علوم میں، ان سب کے فیوز میں، ان سب کے جذبے میں، ان سب کی فکروں میں اور برکت پیدا فرما، الہ العالمین ہمارے فضلاء اور طلباء کو بھی بے انتہا قبول فرما، الہ العالمین جو حضرات اس ادارے سے محبت رکھتے ہیں الہ العالمین انہیں دنیاوی اخروی اور مادی اور روحانی ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرما، ان ترقیات کو ان کے خاندان میں جاری اور ساری فرما، اے ارحم الراحمین اسلامک دعوی اکیڈمی کے تحت چلنے والے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کو بے انتہا کامیاب بنا دے، الہ العالمین انہیں مثمر بنا دے، الہ العالمین ہدایت کا ذریعہ بنا دے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، الہ العالمین ہمارے شہر لیسٹر میں جتنے علماء ہیں اور الہ العالمین جتنی مساجد ہیں، جتنے مدارس ہیں، دعوت تبلیغ کا مرکز اور الہ العالمین اس کے علاوہ جتنی بھی دین کی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں ان سب کو بھی الہ العالمین بے انتہا قبول فرما، انہیں بھی مثمر بنا دے، ان کی بھی ہماری بھی ساری مادی اور روحانی ضرورتیں پوری فرما دے، آگے کے جتنے منصوبے ہیں سب میں اخلاص کے ساتھ کامیابی عطا فرما، الہ العالمین پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں سب کو بے انتہا قبول فرما، سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، الہ العالمین شیطان اور نفس کے مکائد سے ہم سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین جس جس شعبے میں جو جو کام کر رہا ہے الہ العالمین ہر ایک کو دوسرے تمام شعبوں کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھنے والا بنا دے، ایک دوسرے کا معاون بنا دے، الہ العالمین ایک دوسرے کے کام کو دیکھ کر خوش ہونے والا بنا دے، الہ العالمین ہماری دلوں کی جو بیماریاں ہیں ان سے ہمیں پاک فرما دے، الہ العالمین جب تک تو زندہ رکھے، الہ العالمین اخلاص کے ساتھ خدمت دین پر، تیری محبت پر، خدمت خلق پر زندہ رکھ، اور الہ العالمین جس وقت تو موت دے حسن خاتمہ اور مقام صدیقیت والی تیری رضا والی موت عطا فرما دے، الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما، الہ العالمین ہمارے جتنے بھی اکابر بزرگان دین مشائخ ہیں الہ العالمین ان کی عمروں میں، ان کے علوم میں، ان کے فیوز میں، ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما، وإله العالمين ان سے زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرما. اسی طرح والدین میں سے، اساتذہ میں سے جو زندہ ہے، ان کی عمروں میں بھی برکت پیدا فرما، ان کی دعائیں لینے والا بنا، ان کی خدمتیں کرنے والا بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اور الہ العالمین جو جا چکے ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے مولوی فیصل کے سسر کا اچانک زاویہ میں انتقال ہو گیا ہے، الہ العالمین ان کی بھی مغفرت فرما. اور اسی طرح دوسرے جتنے مرحومین تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما. الہ العالمین انہیں مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین ہمیں بھی موت سے پہلے پہلے موت کی فکر اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جن جن حضرات کے کام کورٹوں میں اور الہ العالمین ویزا وغیرہ کے لیے پھنسے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان سب کے کاموں کو عافیت کے ساتھ جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا دے. الہ العالمین جو قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں سے بچھڑے ہوئے ہیں، اپنے ماں باپ سے بچھڑے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان سب کو جلد از جلد جمع فرما دے. الہ العالمین عافیت کے ساتھ جمع فرما دے. یا ارحم الراحمین محض اپنے لطف و کرم سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا.